السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے تحت نہیں ہے، بلکہ آج ہم جنرک کوشچن آنسر جاوید صاحب کے سامنے کچھ کوشچن رکھیں گے اور ان سے جاوید صاحب سے استفادہ کریں گے. میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ صحافی حضرات بھی موجود ہیں، دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں اور طلبہ و طالبات بھی یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے میں یہ رکھنے جا رہا ہوں کہ حالیہ جاوید صاحب، یہ جو امریکہ کا اقدام ہوا ہے یروشلم سے متعلق اور اس کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں، اس اقدام کو، امریکہ کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، یہ جو فیصلہ ہے یہ خالص کوئی دینی ہمارے اوپر فریضہ ہے، دینی نظر سے اسے دیکھنا چاہیے، یا یہ پیورلی پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب یہاں پر دنیا میں موجود تھے تو یروشلم جو ہے وہ بنی اسرائیل کا دارالخلافہ تھا، یہ تاریخی حقیقت ہے. تو اس کو ذرا آپ اس تناظر میں بھی بیان کیجئے گا کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو.
ہر چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ نظری لحاظ سے ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. نظری لحاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہوا، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے اس کی کیا حیثیت. میں آپ سب جانتے ہیں کہ کم و بیش 673 سال کے بعد جنرل NLB نے قبضہ کر لیا تھا. جس وقت قبضہ کیا گیا اس زمانے میں قانون یہی تھا کہ آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو وہ آپ کا حصہ، آپ چاہیں تو اسے اپنی مملکت میں شامل کر لیں، چاہیں تو نکال دیں. برطانیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو انتداب میں دے دیا گیا، ایک طرح سے امانت میں دے دیا گیا. لیکن اس دوران میں وہ مسئلہ پیدا ہو چکا تھا جس کو اب پوری انسانیت بھگت رہی ہے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر وہاں یہود آباد کیے جا چکے ہیں اور وہ اپنے سامنے ایک باقاعدہ متعین مقصد رکھتے تھے. اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے میں اسرائیل کے حدود بھی متعین کر دیے گئے اور یروشلم کے بارے میں بھی یہ طے کر دیا گیا کہ یہ شہر اقوام متحدہ کے اہتمام میں رہے.
ٹھیک
ہے، اب اس بحث سے قطع نظر کر لیجئے کہ مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد 1928 میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات عالمی سطح پر طے ہو گئی کہ اب قبضہ بنیاد نہیں بن سکتا کسی علاقے کے آپ کی مملکت کا حصہ بننے کی.
صحیح ہے،
یعنی امریکہ اور فرانس میں جو مشہور معاہدہ ہوا تو اس کے بعد دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک، یعنی کم و بیش ہماری معلوم تاریخ میں 2000 سال تک، اس کو جائز سمجھا جاتا تھا کہ آپ جائیں، آپ فتح کریں، اس کے بعد آپ کی فتوحات طے کریں گے کہ آپ کی سلطنت کہاں تک پہنچتی ہے، اور یہ جائز طریقہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو ناجائز ڈکلیئر کر دیا.
ٹھیک ہے،
اور پھر بتدریج یہ بات مان لی گئی کہ اگر آپ کا قبضہ کسی علاقے کے اوپر 100 سال بھی رہتا ہے تو وہ مقبوضہ علاقہ ہے، آپ وہاں کچھ خاص نوعیت کی تبدیلیاں بھی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
یہ بین الاقوامی قانون ہے.
ٹھیک،
چنانچہ اب اگر اسرائیل نے کچھ جنگوں کے نتیجے میں، اس پر بھی ہم اس وقت تبصرہ نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ قبضہ ہی ہے.
ٹھیک،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی سلطنت کا حصہ بنے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس وقت ہم دنیا کے مسلمات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ نے بین الاقوامی قانون میں یہ بات مان لی کہ یہ اقوام متحدہ کے طے کردہ حدود ہیں، یہ اسرائیل کے جائز حدود بن جائیں گے، یہاں مذہبی حوالے سے کوئی جائز ناجائز کی بحث نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے،
اور اگر وہ اس سے آگے تجاوز کر کے کسی جنگ کے نتیجے میں، خواہ وہ جنگ اس کے خلاف جا رہیت کے نتیجے میں ہوئی ہو یا اس نے اقدام کیا ہو، دونوں صورتوں میں بین الاقوامی قانون قبضے کو تسلیم نہیں کرتا،
وہ مقبوضہ علاقہ ہی
وہ مقبوضہ علاقہ ہی کہلائے گا. یہ جتنی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ اسی اصول پر ہیں، یعنی جب بھی اسرائیل وہاں کوئی بستیاں بناتا ہے، کوئی اقدامات کرتا ہے، کوئی آگے بڑھنے کی صورت نکالتا ہے تو اسی وجہ سے پوری دنیا کا ضمیر اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے.
صحیح،
اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، یعنی ان چند ممالک کو نکال دیجئے جو یا وہاں گئے نہیں یا انہوں نے خلاف ووٹ دے دیا، ورنہ بحثیت مجموعی پوری انسانیت نے اسی اصول پر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو نظری اعتبار سے تو یہی صورتحال، یعنی یہ ایک ناجائز اقدام ہے، بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی شریف النفس انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا. آپ جب تک دنیا کو پلٹا کر 1928 سے پیچھے نہیں لے جائیں اس وقت تک اس کے حق میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے،
اب انہوں نے اچانک یہ فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیں. تو دوسرا زاویہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں نظری لحاظ سے غلط یا صحیح سے آگے بڑھ کر حقیقت بن جاتی ہیں، جب وہ حقیقت بن جاتی ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ طاقت فیصلہ کرتی ہے.
ہم سب ایک مسلمانوں کی تاریخ میں تو بیت المقدس کی بڑی اہمیت رہی ہے اور اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں اس طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, اور مسلمانوں نے جب تک اس کا کنٹرول رکھا تو اس کو تقریباً ایک عالمی شہر بنائے رکھا. تو مسلمانوں کے ہاں پھر ایک حدیث میں بھی ہے کہ تین مساجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے. تو اس صورت میں کیا مسلمانوں کے سیاسی بیانیے کا ایک ناگزیر جز نہیں ہے کہ ہم اس کی نہ صرف مخالفت کریں بلکہ اس کے واپس حصول کی بھی کوششیں جاری رکھیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جس جو حصول ہوا تھا سیدنا عمر کے زمانے میں وہ بھی اس زمانے کے قانونی کے مطابق ہوا تھا. یعنی اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ قبضے کیے بھی جاتے تھے, شہر ایک قبضے سے دوسرے قبضے میں بھی جاتے تھے. ہندوستان میں اگر مغل آ گئے تو ان کی حکومت بھی جائز ہو گئی, ایران میں صفوی آ گئے تو ان کی حکومت بھی جائز ہو گئی. تو یہاں اگر تو آپ مذہبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی مذہبی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی تولیت کس کے پاس ہونی چاہیے, کس کا حق ہے. لیکن اگر آپ بالکل سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس وقت کے قانون کے مطابق قابض ہو گئے
وقت کے مطابق,
اور جب اس کے بعد دنیا میں قبضے ہوتے رہے. میں نے عرض کیا کہ جب جنرل ایلن بھی داخل ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ اگر چاہتا.
لیکن گاندھی صاحب, ہم تین میں سے ایک حرم کو جانے دیں دوسروں کے ہاتھ میں.
دیکھیے, اگر آپ, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مذہب کی گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور, لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس سے ہٹ کے یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے اگر مثال کے طور پر حرم ہے تو وہ یہود کے لیے تو ان کی اصل مرکزی عبادت گاہ ہے, اگر مسیحیوں کے لیے.
سیاسی انداز میں آپ لے رہے ہیں تو پھر اس طرح لے لیں کہ یہ جو ریزولیشن آئی ہے اس میں صرف 58 مسلم ممالک نہیں, 128 ممالک ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا, کہ طرز عمل امریکہ کا درست نہیں ہے. اور دوسری طرف جب ہم دنیا کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کے عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے یہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کہ ریزولیوشن پاس ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم تو کریں گے, تو پھر یہ انتہا پسندی,
وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا,
جی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی میں تو اضافہ ہوگا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
امریکہ. دیکھیے, جو یہاں تک اس وقت کی صورتحال کا تعلق ہے, ہر لحاظ سے یہ اقدام غلط ہوا ہے. عالمی ضمیر اس کی مذمت کر رہا ہے, کوئی بھی شریف النفس آدمی اس کی تائید نہیں کر سکتا. اس طرح کے اقدامات جب کیے جائیں گے اس کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی. مسلمان نوجوانوں کو پھر آپ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنی تنظیمیں بنائیں اور اس طرح کے اقدامات کریں. تو یہ سیاسی لحاظ سے بھی اور نظری اعتبار سے بھی اور بین الاقوامی قانون
سے بھی
آخری درجے کی ایک غلط صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی.
لیکن ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ صرف امت مسلمہ کے حوالے سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسلام کی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ جب دہشت گردی کے خلاف کانفرنس ہوتی ہے ریاض میں تو 58 ممالک کے سربراہان مملکت وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور جب ترکی اس برننگ ایشو پہ کانفرنس بلاتا ہے تو وہاں پر صرف 16 سربراہان مملکت جاتے ہیں. تو ہمارے جو عالم اسلام کے حکمران ہیں وہ تو رد عمل صرف ریزولیشن کی حد تک کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے آپ گائیڈ لائن بتائیں کہ وہ کیا کریں, ان کے اپنے جذبات ہیں.
میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ جس کو آپ کہتے ہیں اگر اس کی کوئی سیاسی حقیقت ہے تو وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی. جو آپ زمینی حقائق کے مطابق قدم اٹھا سکتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جس کی آپ کے اندر ہمت اور صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں, آپ قرارداد منظور کر سکتے ہیں, آپ اقوام متحدہ میں تائید کر سکتے ہیں, آپ ایک بیان دے سکتے ہیں جیسے کہ دیے جا رہے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا.
دیکھیں, اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مذہبی بیانیہ تو کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ مسلمان بھی کرتے ہیں اور جیوز بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں, لیکن اصل معاملات جو ہیں وہ سیاسی اور قوت کی حقیقتوں کے مطابق آج کے زمانے میں ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لا کچھ بھی کہتا رہے, طاقتور ممالک جو ہیں وہ اپنی مرضی بڑی حد تک چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
یہی بات میں نے پروفیسر برس کی, میں نے تو ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک نظری پہلو ہے لیکن ایک زمینی حقیقت ہے, اور وہ یہ ہے کہ طاقت اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو طاقت اصل میں خود قانون تخلیق کرتی ہے, وہ کر رہی ہے.
صاحب, دو حرم جو ہیں ہمارے, مدینہ منورہ, مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مکہ, ان دونوں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوسرا ملک قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پروبیبلی جو اس جنگ میں حصے دار نہیں ہوگا وہ شاید دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے. اس معاملے میں مجھے آپ کی بات سے اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ غالباً اس کو حرم کی فہرست میں شامل بھی نہیں سمجھتے، اور اس کی مذمت کم یا کم از کم اتنی جدوجہد جو اس کے دوبارہ حصول کے لیے ہونی چاہیے جتنی کی کوشش ہو سکتی ہے، آپ غالباً اسے بھی شرن اس کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے؟
میں نے تو ابھی شریعت کے پہلو سے کوئی گفتگو نہیں کی، جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں عرض کیا ہے کہ کسی چیز کو بھی دیکھنے کا ایک مذہبی زاویہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے کیا کوئی غلط کام ہوا ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑی طاقت آتی ہے جب آپ دنیا کے اندر مسلمات کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس پر آپ احتجاج کرتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے نا کہ ایسا تو نہیں کہ ایک مذہبی مقدمے کے طور پر اقوام متحدہ میں اس کو پیش کیا گیا، وہاں تو ایک سیاسی مقدمے کے طور پر یہ پیش ہوا اور دنیا کی بہت بڑی اکثریت نے تائید کی اس بات کی. اچھا، اقوام متحدہ تو آپ دیکھیے اپنی سرشتی میں بے انصافی پر مبنی ہے. جب آپ پانچ طاقتوں میں سے ہر طاقت کو ویٹو پاور دے دیتے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جمہوری اصول، استدلال، کسی چیز کا خیر یا شر ہونا اخلاقی بنیادوں پر، یہ بےمانی ہو جاتا ہے. یعنی ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کوئی طاقت بھی ویٹو کر دے گی اس چیز کو. اس سے آپ اتنی توقع کر سکتے ہیں جہاں سے اقوام متحدہ کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی اس کی پیدائش ہوئی ہے اصل میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال سے. وہی پانچ ممالک ہیں جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے اور وہی آج وہاں چودھری ہیں. ان کی چودراہٹ میں پوری دنیا کو جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. پہلے اس صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے. اب جو بات آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ اس کو مذہبی زاویے سے دیکھا جائے، دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی زاویے سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جنگ کرنے کی پوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ جنگ کی ہے اس موضوع پر، تینوں مرتبہ آپ جو کچھ پاس تھا وہ بھی کھو بیٹھے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اب کس نوعیت کا جنگ کا طبل بجایا جائے؟ کیا مسلمان اس صورتحال کے لیے تیار ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ تو جس وقت کسی قوم کے اوپر اس نوعیت کا زوال آ جاتا ہے، جس طرح کا زوال ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تو اس کے بعد بس خدا ہی حفاظت کرے تو کرے، مکہ اور مدینہ کی بھی. آپ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں برطانیہ کی افواج مکہ اور مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی، اس وقت کیا عالم اسلام میں سے یہاں سے جتھے روانہ ہو گئے تھے؟ اچھا، پھر یہ کہ موجودہ زمانے کی جنگوں میں کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر آپ ایک ہجوم کو اکٹھا کر کے لے جائیں تو اس میں آپ کو جنگ جیت جائیں گے؟ تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس دور میں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے.
اس میں کیا جنگ آپ کے خیال میں یہی ہوتی ہے جی جو ٹینکوں سے، توپوں سے؟ کیا ہمارے عالم اسلام اور خصوصاً عرب ممالک کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں؟ یہی اسی اسرائیل کے حوالے سے 1973-74 میں ایک ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، آئل کا ہتھیار. تو کیا ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو اس طرح کا اقتصاد دیکھے؟ اصل جو امریکہ پہ پریشر آ سکتا ہے وہ تو اقتصادی ہے کہ جس پہ وہ زچ بھی ہو سکیں. تو آج کیا آپ کو عالم اسلام کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے جو اس طرح کے اقدامات کر سکے؟
اسی سوال کے ساتھ ایک میرا بھی ضمنی سی ذیلی سی ایک ساتھ ایک لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ کیا شرن پاکستان کے اوپر جس طرح کی کیمپین بھی چل رہی ہے کہ ایسی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جس میں یہودی سرمایہ کاری یا یہودی انٹرسٹ ہے، یہ وہ کم از کم صورت نہیں ہے کہ شرن ہر مسلمان پہ واجب ہو جائے گی؟
اگر یہ ممکن ہے تو ضرور کریں، لیکن اس میں سب سے پہلے یہاں کی تمام لائٹیں بند کر کے یہ پروگرام ختم کرنا پڑے گا، اس کا ایک لازمی نتیجہ.
وجوب کی شرط بھی نہیں مانتے؟
بہت سی مصنوعات وہ ہیں جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کس دنیا میں، جس دنیا میں آپ کھڑے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح کا اگر پیغام بھی دیں گے تو زیادہ سے زیادہ بہت لوگ پینا چھوڑ دیں گے.
ڈاکٹر صاحب وہ ہتھیار کامیاب ہوا تھا؟
یقیناً کامیاب ہوا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، وہاں اس موقع کے اوپر ریاستیں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھیں، یعنی ان کے پاس اس وقت تیل کا ہتھیار موجود تھا، وہ اب کند ہو چکا.
جو حبیب اکرم صاحب جو سوال کر رہے ہیں،
دونوں چیزیں چاہیے نا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی لیڈرشپ بھی چاہیے اور ہتھیار بھی چاہیے. تو اس وقت آپ کے پاس اقتصادی بائیکاٹ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ ایک ہتھیار موجود ہے. وہ اقتصادی بائیکاٹ آپ کن چیزوں کا کر سکتے ہیں، کن کا نہیں کر سکتے، اس کی بھی ذرا فہرست بنا لیجیے.
بالکل،
یعنی عملی دنیا میں کھڑے ہو کر
استفتاح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بحثیت حبیب اکرم، میں بیت المقدس پر صہیونی یا یہودی غلبے کے خلاف، میں اس کے خلاف کسی جدوجہد کا حصہ بننا چاہتا ہوں، نہ میں فوجی ہوں، نہ میں ماہر معاشیات ہوں، نہ میرے پاس اتنا پیسہ،
میں ایک عام شہری ہوں،
میں ایک عام شہری ہوں، صحیح، میں کیا کروں؟ کیا میرے اوپر کچھ اس پہ کوئی شرعاً کوئی فریضہ عائد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر عائد ہوتا ہے تو میں اس کی کس حد تک تکمیل کر سکتا ہوں؟
میرے خیال میں
اسرائیل کا جو کچھ تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو ایسا کام
ایسا نہیں ہے کہ جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہمیشہ اسرائیل جیتتا ہے. اسرائیل اور عرب وار تین نہیں ہوئی, چار ہوئی. ایک 48 کی تھی, ایک 67 کی, ایک 73 کی جو مشہور ہے. ایک ایسی جنگ تھی جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی تھی اور وہ 1956 کی جنگ سوئز تھی. نامی صاحب کو اس کے بارے میں زیادہ تفصیل پتہ ہوگی, جب جمال عبد الناصر نے ایک پیپلز ریویلین پیپلز ریولوشن ابھارا تھا مصر میں اور عرب کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی, یونائٹڈ عرب ریپبلک بنانے کی کوشش کی تھی. کیونکہ جتنے یہ عرب ملک ہیں یہ سارے آرٹیفیشل ملک ہیں. یہ دو معاہدے ہیں, بیلفور ٹریٹی ہے اور سائکس پیکوٹ معاہدہ 1916 کا, جن کے تحت آپ ان کا نقشہ دیکھ لیں, لکیریں لگا کے ان کو کاٹا گیا. یہ مصنوعی, اور یہاں پر سعودی عرب میں پرسی کاکس نے نجف اور اجاز کو ملا کے ایک نئی سلطنت بنائی انگریزی سامراج کے نیچے. اب 56 کی وار میں سویز میں اسرائیل اور فرانس اور برطانیہ مل کے لڑے تھے کیونکہ ناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کر لیا تھا, اور اس جنگ میں اسرائیل کو شکست فاش ہوئی تھی اور پھر آئزن آور نے صلح کرائی تھی. اور دوسری مرتبہ جب اسرائیل کی صہیونی ریاست کو ایک سیریس خطرہ ہوا تھا وہ 2011 میں ہوا تھا, کہ جب عرب طوفان ابھرا تھا, عرب انقلاب ابھرا تھا 2011 میں ٹیونس سے لے کر
عربیوں کی طرف. آپ کا سوال کیا ہے؟
میں اسی طرح
انہوں نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ کسی اقدام کی بات کرتے ہیں تو اقدام میں دو اجزاء لازم ہوتے ہیں, یعنی آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہو کہ جو جرات مندانہ فیصلہ کر سکے, اور آپ کو اپنے عوام کی کلی
تائید حاصل ہو. ٹھیک,
یعنی یہ دو چیزیں بسا اوقات بڑی طاقتوں سے بھی ٹکرانے میں کامیابی کا.
وہی مثال دے رہا تھا 2011 جو موومنٹ ہوئی تھی, عرب ریولوشن ہوا تھا, اس میں سب سے بڑی پر کیپٹا جو پارٹیسپیشن تھی بغاوت کی وہ اسرائیل میں تھی. ان کی 70 لاکھ میں سے 7 لاکھ آبادی حیفا, تل ابیب, اشدود اور جروشلم کی گلیوں میں اسرائیلی
واقعات. اگر ہم داخلی محاذ پہ ذرا آ جائیں, چونکہ یہی اسی ایشو سے متعلقہ پاکستان کے اندر بھی ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے.
جو میرا فرض تھا
انتہا پسندی, اور جب ہم شدت پسندی کی بات کرتے ہیں کہ اسلام امن بھائی چارے اعتدال پسندی کی اور ہر حوالے سے اعتدال پسندی کی بات کرتا ہے, اب یہ جو ختم نبوت پہ حلف نامہ جو قومی اسمبلی میں ایک ایشو بنا, اس میں ہمارے علماء کرام نے ڈاکٹر صاحب جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ احتجاج کی حد تک تو سارا کچھ درست تھا اور وہ معاملہ درست بھی ہو گیا, یہ جو ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے ہمارے علماء کرام کا, اسے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بیانیہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
یہ رجحان تو بڑی افسوسناک رجحان ہے. دیکھیے اس میں جس طرح کی گفتگو کی گئی, جس طرح لوگوں کے لیے یہ سب کچھ باعث آزار بنا, جس طریقے سے دین کے بنیادی مسلمات کی خلاف ورزی کی گئی, اور پھر یہی نہیں ہے کہ بدزبانی اختیار کی گئی بلکہ اس کے لیے شریعت کو بھی بیچ میں لے آیا گیا, تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں تو چونکہ اس طرح کے معاملات میں کوئی ذاتی کمنٹ کبھی نہیں کرتا, لیکن سچی بات ہے کہ اس میں دل چھلنی ہے. یعنی کیا یہی اب اسلام کی تصویر رہ گئی ہے؟ یہی ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے؟ میں نے بارہا لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ پہلے آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ جو آپ تحفظ ختم نبوت کہتے ہیں, یہ کوئی فرد ہے جس کا تحفظ کرنا ہے یا یہ کوئی عقیدہ اور نظریہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو اس کا تحفظ صرف استدلال سے ہوگا, اور کوئی راستہ نہیں ہے.
سر
تو ہمارے ہاں چونکہ یہ خاص طرح کا سیاسی ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے, چلیے اس حد تک آپ نے مظاہرہ کر لیا, آپ نے احتجاج کر لیا, لیکن احتجاج اور مظاہرے کی بھی اپنی اخلاقیات, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے لیے راستے بند کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غریبوں کے لیے مصیبت بن کے بیٹھ جائیں. اس میں کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ شائستگی کے ساتھ اپنی بات کہیں. مظاہرہ کرنے میں کوئی معنی نہیں, جلسہ کرنے میں کوئی معنی نہیں, ایک جمہوری معاشرے میں ان سب چیزوں کی آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ تھوڑی اجازت دیں تو مذہبی پہلو کے کے بارے میں ایک اچھا سوال انہوں نے کیا تھا, اس کے بارے میں عرض کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اجتماعی معاملات میں خود کوئی اقدام نہیں کر سکتا, اس کو اپنی لیڈرشپ کو توجہ دلانی ہوتی ہے. یہ جو ابھی انہوں نے تصویر کھینچی ہے, ذرا اس کو آپ آج کے صورتحال میں لائیے. یعنی آپ کے ہاں یہ معلوم ہے کہ سعودی عرب نے ایک عالمی اتحاد بنایا ہے, اس عالمی اتحاد کی طرف سے بھی کسی اقدام کو آپ نے سنا؟ یعنی جس میں وہ 35-40 ممالک بھی شریک ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کیا آپ کی لیڈرشپ بھی معاملے کو یہاں سے دیکھتی ہے. اس وقت تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ممالک اپنے تعلقات پیدا کر چکے ہیں, بہت سے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. تو پہلے اپنا مقدمہ تو متعین کر لیجئے وہ کیا ہے. پھر آپ کی لیڈرشپ ہے جو فیصلے کرتی ہے اور وہ فیصلے مؤثر ہوتے ہیں جب لیڈرشپ کرتی ہے. اگر عوام فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو وہ اپنے جذبات کی تسکین کر لیں گے, بھائی آپ اپنے بارے میں یا میں اپنے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کوئی اسرائیلی مصنوعات نہیں استعمال کریں گے, جذبات کی تسکین ہو جائے گی, نتیجہ کوئی نہیں نکلے.
ایک مسلمان کے طور پہ ہمارا درست کلیم بیت المقدس کو یا یروشلم کے لیے کیا ہے کہ تینوں جو یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں کا کلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معراج پہ جانے کے واقعے سے لے کے اور حضرت عمر اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور درمیان کے ہزار سال اور ان سب کے بعد اب ہمارا ٹرو کلیم اس لینڈ کے لیے کیا ہے؟
یہ کہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے.
جی کیا ہونا چاہیے
کیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول ہے, ہم اس کو آزاد کرائیں گے, لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ دونوں پہلو ہوتے ہیں, مذہبی پہلو بھی ہوتا ہے اور سیاسی بھی. تو میرے نزدیک دونوں اعتبارات سے انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو ایک عالمی شہر کے طور پر رہنا چاہیے, اس کا انتظام کسی عالمی ادارے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اس میں ہر ایک کے لیے جانے کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. جو فیصلہ اقوام متحدہ نے کیا تھا موجودہ حالات میں وہی بہترین فیصلہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بھی بہرحال اس کے پیچھے کم و بیش 2000 سال کی تاریخ رکھتے ہیں. مسلمانوں کا بھی ایک جذباتی تعلق ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض چیزوں کی وجہ سے, اور بالکل یہی صورتحال مسیحیوں کی بھی ہے. بالکل آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ناصرہ سے جب آئے تو اسی کوہ زیتون پر آ کر انہوں نے پہلا آواز کہا, اسی کے اوپر سے ان کا رفع ہوا, یہی وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بنیادی دعوت پیش کی. ان کے اگر نظریے کو تسلیم کر لیں تو گویا اس شہر میں ان کو پھانسی دی گئی, صلیب دی گئی.
تینوں کی جذبات,
جب تینوں کے جذباتی تعلقات اس نوعیت کے ہیں تو پھر کوئی ایک گروہ اگر اس کے اوپر اپنا استحقاق ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے نا, وہ یہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے, پھر قبضہ کر لیں اس کے اوپر. تو اس سے پہلے طاقت کی بنیاد پر قبضے ہوتے رہے اور وہ بین الاقوامی قانون میں مانے جاتے تھے. مسلمانوں نے قبضہ کر لیا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک لمبے عرصے تک رہا, صلاح الدین ایوبی کے بعد بھی 673 سال کے بعد ایل این بی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس وقت کے قانون کے مطابق تو آپ کے حملہ کرنے سے ہو جاتے تھے, اب دنیا میں بین الاقوامی طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جب تسلیم نہیں کیا جاتا تو آپ کو بین الاقوامی قانون کے اندر رہ کر ہی کوئی موقف اختیار کرنا ہوگا. مذہبی لحاظ سے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ کو اس شہر پر لازمن قبضہ کر کے رکھنا,
یہی درست بات ہے کہ اس کے یہ زیادہ تر اس کے ساتھ
ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے, ہم مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جا سکیں. یہ جو حبیب اکرم صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ ہمارے لیے وہ اس لحاظ سے مقدس ہے کہ یہ تین وہ مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں کی زیارت کے لیے ہم جا سکتے ہیں, تو ہمارے لیے اس کا دروازہ کھلے, اس وقت تو بند ہے اس کا دروازہ.
سر بین الاقوامی قوانین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ریزولیشنز موجود ہیں, وہ بین الاقوامی قوانین پہ تو وہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ خود جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو آپ کی ریزولیشن کی بھی کوئی اہمیت نہیں, ہم تو اپنا کام کریں گے, تو قوانین پہ تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر یہ سارا رجحان, یہ ٹارگٹ تو مسلمان ہو رہے ہیں کہ جی وہ انتہا پسند ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ شدت پسند ہیں,
یہی کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق دیکھیں گے پھر ہم
کیا ہے.
بات یہ کہ یہ ہے کہ ایک زمینی حقیقت جب بھی ایسے واقع ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس دو ہی ذریعے ہوتے ہیں نا اسے لڑنے کے لیے, ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے اقدام کیا آپ بھی اقدام کر ڈالیے. ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ جب آپ کی قیادت ایسی تھی کہ وہ مؤثر اقدام کر سکتی تھی, جب لوگوں کی تائید حاصل ہو گئی تو آپ نے کامیابی بھی حاصل کر لی. میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑے لازمی اجزاء ہیں کہ آپ کے عوام اور آپ کی قیادت وہ کس مقام پر کھڑے ہیں, تو آپ اقدام کر لیجئے, پھر آپ زمینی حقیقت کو ایک دوسری زمینی حقیقت میں بدل دیں گے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کا سہارا کیا ہے؟ اخلاقی اصول, بین الاقوامی قوانین, پھر اسی پر گفتگو کی جائے.
آپ کے بارے میں آج کل اخبارات میں بھی کچھ چھپا, کچھ جرائد میں بھی چھپا, کہ آپ کا جو حدیث کے بارے میں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ نہ صرف اسلاف کے نقطہ نظر سے مختلف ہے بلکہ مروجہ عقائد سے بھی کچھ مختلف ہے. اس چونکہ آپ پر زیادہ تر اعتراضات پڑھنے کو ملے اس لیے آپ کا مقدمہ سمجھ میں نہیں آیا, اعتراضات سمجھ میں آ گئے.
میں اپنا مقدمہ بیان کر دیتا ہوں, اس لیے کہ اعتراضات پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کس صورت میں دیا ہے؟ قرآن مجید ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہ دے دی گئی مسلمانوں کو. اس کے بعد ایک دوسری چیز بھی دی ہے, اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے قرآن مجید کی روح سے یہی دین ہمیشہ پیش کیا. قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ یہودیت نصرانیت فلاں اور فلاں یہ کوئی الگ ادیان نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین دیا گیا ہے. اس دین میں نماز بھی تھی, اس دین میں روزہ بھی تھا, اس میں حج کی روایت بھی تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے سینکشن سے آگے جاری کر دیا. تو یہ سنت ہے, اس میں کچھ اضافے فرما دیے, کچھ چیزوں کی اصلاح کر دی, کچھ چیزوں کی تجدید کر دی. جو پہلے کی روایت چلی آ رہی تھی اس کے لیے قرآن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. تو یہ سنت ہے, یہ مسلمانوں کے جاری ہو گئی, جس کے تحت آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, دوسری چیزیں کرتے ہیں. ایک تیسری چیز جو پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی جو لوگ آپ سے ملے ہیں صحابہ کرام میں سے, انہوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی. یعنی کسی نے کہا کہ میں ملا تھا, میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تھا, کسی نے کہا کہ میں ملا تھا, میں نے یہ سوال کیا تھا, اس کا جواب یہ دیا گیا تھا, یہ چیز زیر بحث تھی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, فلاں موقع پر آپ ایک خطبہ دے رہے تھے, اس میں آپ نے یہ تلقین کی تھی, نصیحت کی. اگر آپ غور کریں تو ہر بڑی شخصیت کے معاملے میں یہ ہوگا, یعنی اس سے ملنے والے, اس سے بات کرنے والے اس کے بارے میں رپورٹ کریں گے. یہ جو رپورٹس ہیں, یہ روایات ہیں, یہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, ظاہر ہے کہ آپ ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتے تھے, لوگوں تک پہنچنے لگیں اور بعد میں بڑے پیمانے پر پہنچنے لگیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے. یہ فنی لحاظ سے اخبار احاد ہے. اخبار احاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار دس آدمی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم گئے تھے, ہم ملے تھے, ہم نے دیکھا تھا, یہ بات ہمارے علم میں آئی تھی, وہ آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ تاریخی ریکارڈ ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بارے میں میرا موقف بالکل وہی ہے جو ہمارے محدثین کا ہے, اس کی چھان پھٹک کی جائے گی
اور
اس کو دیکھا جائے.
کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں
تواتر کے ذریعے سے تو دین منتقل ہو جاتا ہے. تواتر حاصل ہے قرآن مجید کو, تواتر حاصل ہے سنت کو. یہ جو اخبار احاد ہیں ان کے لیے فنی اصطلاح یہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا موقف اس معاملے میں بیان ہی وہی ہے جو ہمارے محدثین کا ہے, کہ اس کو چھانیں گے, پھٹکیں گے, دیکھیں گے. یہ تاریخی ریکارڈ ہے, اس کو سند کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا, اس کو درایت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو چیز قابل قبول ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا. اس میں اگر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم, کوئی فیصلہ ہے تو سرے تسلیم خم, اس کو مانا جائے گا.
غمدی صاحب, یہ جو آج کل مذہب کو, چاہے وہ اسلام ہو, ہندوازم ہو, جوڈائزم ہو, کرسچینٹی ہو, اس کو جو مخصوص مالی مفادات کے لیے, اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مثلا جیسے اسرائیل کا کریشن جو ہے, چاہے ظاہری طور پہ وہ ایک ببلیکل مائتھولوجی ہے کہ 3200 سال پہلے یہاں یہ ہوا اور اس پر ہم نے یہ یہودی زائن کی جو سلطنت تھی سمارا کی, اس کو ہم نے یہ بنا دیا, لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک امپیریلسٹ آؤٹ پوسٹ تھی مڈل ایسٹ میں, پورے مشرق وسطی کو انسٹیبل رکھنے کے لیے, تاکہ تیل کو لوٹا جا سکے. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کے 100 بڑے امیر ترین لوگوں کے خزانوں کو بھرنے کے لیے, جیسے یہاں پر مذہب کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو مالی مفادات ہیں ان کا کیا ریالٹی ہے, دوسری طرف کہاں کہاں کن کن ان ممالک میں جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساد کا رول ہے یا نہیں ہے, سفارتی تعلقات ہے یا نہیں ہے, اس کے باوجود کن کن خاص کر نازک لمحات میں پچھلے 6 ماہ میں مساد نے جا کے رول ادا کیا. تو مطلب اتنی منافقت ہے اس پیچھے, کھیل پیسے کا سٹوری آگے. مذہب کی
سیاست تو اسی چیز کا نام ہے, یہی کچھ ہوتا ہے اس میں. دیکھیے, یہ اس میں صرف مذہب ہی نہیں, ہر وہ چیز جو انسان کی نفسیات میں جذباتی احساسات رکھتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے.
اعتقاد
اس کو روپیہ استعمال کرتا ہے, وہ اعتقاد کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے, وہ سپرسٹیشنز ہو سکتی ہیں, یعنی صرف مذہب ہی نہیں ہے. انسان نفسیاتی طور پر جن چیزوں سے جذباتی لگاؤ رکھتا ہے وہ شخصیات ہو سکتی ہیں, وہ کوئی عقائد ہو سکتے ہیں, وہ کوئی نظریات ہو سکتے ہیں, قوم پرستی ہو سکتی ہے. تو اس کو پوری تاریخ میں ایسے ہی.
جاوید صاحب, یہ بتائیے گا, یہ ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ فیس بک پر پوچھا جا رہا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسماعیل ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بنی اسماعیل تو ہم لوگوں یعنی مسلمانوں کی اپنی اختراع ہے, قرآن مجید اس ٹرمینالوجی سے پورا خالی ہے. سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک آپ پڑھ جائیے, بنی اسماعیل کا ذکر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ساری باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو کہا ہے کہ فضلتکم علی العالمین, تمہارے اوپر ساری فضیلت تھی. تو جو انمتا علیہم والی جو ہے وہ نسبت ان کی طرف ہے, بنی اسرائیل کی طرف.
اے بھائی, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, تاریخ کے مسلمات تاریخی طور پر دیکھے جاتے ہیں. قرآن مجید ان کا ذکر کرے گا, یعنی قرآن مجید جب کسی چیز پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو تاریخی معلومات دینے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. بنی اسرائیل کون ہے؟ تاریخی طور پر جانتے ہیں ہم کہ کون ہے. بنی اسماعیل کون ہے؟ تاریخی طور پر ایک مسلمہ ہے. تو بنی اسماعیل سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا, اس کے بعد سیدنا ابراہیم کے مکہ میں آنے, اس گھر کو آباد کرنے کی پوری تاریخ بیان کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ یہاں انہوں نے اپنی اولاد کو آباد کیا, ان کی دعا نقل کی ہے سورہ ابراہیم میں. تو سوال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے کس کو آباد کیا تھا؟ ایک تاریخی بحث ہے. تو بنی اسرائیل نے
خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بھی اسماعیل اور ابراہیم دونوں کا ذکر,
تفصیلات بیان کی گئی ہیں, اس میں اسماعیل کا ذکر موجود ہے.
ذکر ہے
تو اس وجہ سے بنی اسماعیل کہہ کے کیوں مخاطب کیا جاتا؟ بنی اسرائیل کہہ کے اس لیے مخاطب کیا گیا کہ وہ اپنی یہ شناخت بنا چکے ہوئے تھے. یہاں تو براہ راست رسول اللہ کی قوم موجود تھی اور وہ قریش کے نام سے موسوم تھے, اور قریش کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا. یعنی ایک پوری سورہ ہے, لے الاف قریش الاف ملت الشتائے والسیف. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدقسمتی سے مذہبی علوم میں داخل ہوتے ہیں تو تاریخ کی ابتدا قرآن سے کر دیتے ہیں, یعنی تاریخ کے مسلمات اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. تو اس وجہ سے
ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, ہمیں تھوڑی سی میڈیا کے حوالے سے رہنمائی دیں کہ اس وقت دنیا کے اندر میڈیا کا ہر آنے والے دن کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت بڑھ رہی ہے, اور ایک عالمی یلغار بھی ہے ہمارے کلچر پہ. تو یہ آپ کے نزدیک کوئی میڈیا کا ماڈل ہے ایسا اس پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی اقدار اور اپنی روایات کے تحفظ کے ساتھ اپنا رول ادا کر سکتے
ہیں؟ ٹو دی ایکسٹینشن آف دس کوشچن سر, سر یروشلم کے اوپر بات شروع ہوئی, ٹرمپ صاحب کی بات ہوئی, تو میں سر اسی کے اوپر آؤں گا. آئل کنیکٹ ود
یروشلم کو میڈیا سے متعلق
کنیکٹ. سر ٹرمپ نے صبح اٹھتے ساتھ تو یہ فیصلہ کیا نہیں, کئی دہائیوں سے یہ ڈیزائن کیا گیا, ایک سپر پاور کو گرایا گیا, پھر ٹوئن سینٹرز کا وہ ٹوئن ٹاورز کا ایشو آیا, اور پھر درجہ بدرجہ. لیکن اسی زمانے میں اگر دوسری طرف ہم اپنے ملک کی سطح پہ آ جاتے ہیں تو ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا, اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ جو ہونا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا, ایوری تھنگ از پری کوڈیڈ, اور ہمارے جوانوں کو اس سوچ کے ساتھ لے کے جایا گیا کہ لانگ سائٹڈنیس کچھ نہیں ہوتی, شارٹ سائٹڈنیس ہوتی ہے. صبح چولہا جلنا چاہیے, رات کھانا کھا کے سونا ہے. اب قومی بیانیہ اور میڈیا, اس وقت جو قومی بیانیہ ہمارا نیا قومی بیانیہ سامنے آیا ہے, اس کو میڈیا سامنے لے کے آئے اور اسے سپورٹ کرے, تو آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں ہم اس سطح پہ آئیں گے کہ ہم لانگ سائٹڈ نیشن ہو جائیں اور پری کوڈڈ اس تھاٹ سے باہر نکلیں؟
اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ مین بات چاہیے.
بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ لوگ اخلاقی اصولوں کی آخری درجے میں پابندی کریں گے. جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے اس میں پہلی فیصلہ کن چیز یہ ہو, اس کے بیچ میں اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنا ایک بیانیہ داخل کر سکتے ہیں, کتنا ایک علم داخل کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے.
لیکن سر مینٹل کنڈیشننگ جو ہے, مطلب ایک اسٹیبلش سائیکالوجی کی ٹرم ہے جس میں آپ لوگوں کو کنڈیشن کرتے ہیں کہ وہ کیا دیکھنا پسند کریں. سو ایک تصور ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. سو اگر کنڈیشننگ کی جا سکتی ہے تو پھر لوگ وہ بھی دیکھیں گے. دکھایا جائے
علماء کو, ادباء کو, دانشوروں کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. یعنی انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہماری قوم کو کیا باتیں بتانے کی ہیں, ہمیں خبر کو کس طرح دینا ہے, ہمیں تجزیے کیسے پیش کرنے ہیں, ہمیں ان کے سامنے کوئی ویژن رکھنا یا نہیں رکھنا. قومی تربیت کے لیے خاص طور پر جو آپ نے تعبیر اختیار کی, یہ دور اندیشی پیدا کرنی چاہیے. دنیا کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے, اس میں سماجی حقائق کیا ہوتے ہیں, سیاسی حقیقتیں کیسے کام کرتی ہیں, یہ سب کچھ آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں علم اور دانش یہ اپنا کردار تو ادا کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ پورا کا پورا میڈیا آپ کے طریقے پر سوچنے لگے, اس کا ویژن یہ بن جائے, تو یہ ممکن نہیں, کیونکہ آپ اصل میں مارکیٹ اکانومی کے اندر.
جو ایک میڈیا میں ہم ایک بات سوچتے ہیں عام طور پہ کہ اگر اباحت کا دائرہ تھوڑا پھیلایا جائے تو تب اس میں ڈرامہ اور فلم آتے ہیں اور میوزک آتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم اپنے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں, اسلامک پرنسپلز پہ, تو تبھی ہم فلم اور ٹی وی کو انکلوڈ کریں میڈیا میں, یا اپنے آپ یوں کہیے کہ جسد قومی میں ہمارے لوگ ہوں, فنکار ہوں, اور وہ شرع صدر کے ساتھ ہی کام کریں کہ یہ غیر اسلامی کام نہیں کر رہا میں؟
دیکھیے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری فقہ میں داخل ہو گئی ہیں. یعنی مثلا تصویر کی حرمت, میں نے 1970 میں اس کا تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرمت اسٹیبلش نہیں ہے, بعض روایتوں کو غلط سمجھا گیا ہے. اس وقت ایک طوفان اٹھا. اب یہ صورتحال ہے کہ میں نے تو آج تک کوئی تصویر اپنے انیشیٹو پر نہیں کھچوائی, لیکن الحمدللہ سارے مخالفت کرنے والے بہت اہتمام اور خوشو خود سے کھچوا رہے ہیں.
اسی طرح
لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں یہی ہوا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں حرمت کا فتویٰ بے بنیاد تھا, وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. دیکھیے انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ایک اخلاقی وجود ہے، عقلی وجود ہے، انسان کے اندر ایک غیر معمولی جمالیاتی احساس پایا جاتا ہے. جب تک فن، فلسفہ، ادب وہ اس کے جمالیاتی احساس کی تسکین تک رہتا ہے، مذہب کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. جس وقت وہ ونگیرٹی کی حدود میں داخل ہوتا ہے، ہر شریف النفس آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہاں اس کو نہیں آنا چاہیے.
لیکن اس میں اور پہلو بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ میڈیا جو ہے یا جو بھی ذرائع ابلاغ جب بھی رہے، ان کے اندر جو موضوعات ہیں اور ان کے اندر جو ایک ثقافت کی تحقیر ہے، جو ایک تنزلی پچھلے ہم 40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک شعوری طور پہ جو لوگ 80-90% لوگ ہیں ان کے مسائل پر بحث نہیں ہوتی. ایون جو پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں سیاست پہ بحث ہو رہی ہے، اس سیاست میں بھی جو سیاست چند اوپر کے لوگوں کی سیاست ہے، چند اوپر کے لوگوں کے آپس میں تنازعات ہیں، ایک ہی طبقے کے مختلف دھڑوں کی لڑائی ہے، اس پہ سارا میڈیا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، لوگوں پہ نہیں کرتا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا وقت جو ہے وہ ایک سماج میں ایک انرشیا ہے، ایک جمود ہے، ایک سکوت ہے. اور یہی لوگ جب ابھریں گے تو پھر میڈیا کو مجبور ہو کر کریں گے.
کسی سیاست پر بھی اگر آپ نے گفتگو کیا تو سیاست اصل میں کیا ہے، سماج سے اس کا کیا تعلق ہے، سماجی حقائق سیاست میں کیسے ڈلتے ہیں، اس میں پارٹیاں کیسے وجود میں آنی چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اصل میں یہ بحثیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو سیاست زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں بیان نواز شریف نے دیا ہے، فلاں عمران خان صاحب نے دیا ہے، اب اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. تو وہ سیاست کی اس پستی کی طرف اشارہ
ہے. آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو جمہوریت اور جمہوری سسٹم میں جاری ہے، آپ اسے جمہوریت سمجھتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو اس کی صحیح روح کے مطابق دیکھیں تو ہم اس سے کوسوں دور ہیں ابھی. یعنی جمہوریت میں جس طریقے کا معاشرہ ہونا چاہیے، جس طرح سے معاشرے کو اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے، جس طرح کی آزادی رائے ہونی چاہیے، جس طرح کی دانش وجود میں آنی چاہیے، جمہوریت ایک پورا پیکج ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم کوسوں دور ہیں. لیکن چلیے ایک عمل شروع ہو گیا کہ استبداد نہیں ہے، کم سے کم اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کو ایسے ممالک بتا سکتا ہوں مسلمانوں کے جس میں ہم یہ گفتگو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جتنی آزادی اس وقت پاکستان میں ہم کو حاصل ہے، کم سے کم مسلم ممالک میں تو کہیں اور نظر نہیں آتی. یعنی ترکی کے بارے میں خیال تھا، وہاں بھی نہیں رہی.
یہ مایوسی میں ایک امید افزا بات ہے،
بہت بڑی بات. میں تو کہتا ہوں کہ قومی لحاظ سے بھی جتنا پوٹینشل ہماری قوم میں ہے، جتنے اعلیٰ درجے کے لوگ یہاں پیدا ہوتے ہیں، مذہب میں ہی آپ جو میرا اپنا خاص میدان ہے، جس درجے کا کام یہ بر صغیر میں پچھلے 300 سال میں ہوا ہے اور پاکستان میں ہوا ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، عالم عرب میں بھی نہیں ہوں.
تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ کوسوں دور ہیں مسئلہ جمہوریت سے، تو اب تو ایک انتخابات کا مرحلہ آنے والا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اچھی جمہوریت کے لیے کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں؟ کیا ایسے لوگ موجود بھی ہیں اس سسٹم میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے محلوں میں نکلیں اور نکل کے کوئی بہت ہی پاکیزہ کردار کا حامل آدمی تلاش کریں.
صادق اور امین تلاش.
جو اس وقت جماعتیں اور پارٹیاں موجود ہیں ان میں سے آپ کو بہتر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ دینا چاہیے کہ وہ ایک مستحکم حکومت قائم کرنے میں مدد کریں. سب سے بڑی چیز جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. یعنی انقلابی مزاج کا کوئی آدمی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا انتشار خلفشار پیدا ہوتا ہے، کسی انقلاب کے لیے راستہ ہمارو. لیکن میں تجربے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے ملیشیا میں بہت غور کے ساتھ ان کے سارے نظام کا مطالعہ کیا، سیاسی استحکام قوم کی تعمیر میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک سائیکل میں سفر کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں سیاسی استحکام اور آگے بڑھنے کا عمل وہ بار بار منقطع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس میں لوگوں سے اتنی بات
نیا رجحان جو سامنے آ رہا ہے جی، کہ اس سے پہلے تو مذہبی جماعتیں موجود تھیں، اب فرقہ واریت کی بنیاد پہ لوگ سیاست کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، کہ اصل جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں، تو یہ ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس رجحان کو آپ کس طرح؟
یہ بھی رجحان ہے اور دھرنے کا بھی رجحان ہے.
تو ان مذہبی جماعتوں کا بھی قائل نہیں،
ہر بات پہ دھرنا.
یہ میرے نزدیک تو مذہبی بنیاد کے اوپر کوئی سیاسی جماعت نہیں بننی چاہیے. یہ چیز اصل میں اصول کے بالکل خلاف ہے. سیاسی جماعتیں قوم کو متحد کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے بنتی ہیں. مذہبی فکر میں آپ ایک فرقے کی جماعت بنا دیتے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے یہاں جماعتیں موجود ہیں مذہب کی بنیاد پر، وہ بنیادی طور پر فرقے ہیں. تو اس لیے سیاسی جماعت کے طریقے پر بننی چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے تجربات ہماری اسٹیبلشمنٹ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کرتی رہتی ہے. ہم ایک تجربہ کراچی میں دیکھ چکے ہیں اور پورا ملک برباد ہوتے دیکھا ہم نے, اور ایک تجربہ اب یہاں دیکھ رہے ہیں, اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس تجربے کو واپس نہ لیا گیا تو ایک اور بربادی ہمارا.
اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہے نا جی, پاکستان
یہ کیا شک ہے اس میں, اور ہم بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اسی کے تحت جینے کے لیے.
ووٹ دینے کو آپ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں؟
میں اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتا ہوں. دیکھیے ہر چیز کو مذہب سے نکالنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی مذہب کا اپنا ایک دائرہ ہے, وہ بات کرے گا. میں ایک قوم کا فرد ہوں, اس قوم میں ایک نظام بنایا گیا ہے, میں پاکستان کا شہری ہوں, ایک شہری کی حیثیت سے میرا قومی فرض ہے کہ میں جاؤں اور جا کر ووٹ دوں. تو میرے نزدیک دیکھیے یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ مذہب کی مداخلت ہمارے معاملات میں بہت محدود ہے, اس کو وہیں تک رہنا چاہیے.
آپ کا خیال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جو ان کے فوراً بعد حکومت کا ایک باقاعدہ طریقہ وضع بھی کیا گیا اور اس کے تحت حکومت ہوئی بھی اور فتوحات بھی ہوئیں اور سٹیبل گورنمنٹ بھی رہی, لیکن اس میں ایک آدمی کے لیے ایک ووٹ نہیں دے رہے اور صاحب الرائے افراد کی اہمیت تھی اور اسی کی بنیاد. آپ کا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے ملک میں یا اسلامی ممالک میں ممکن ہے یا وہ بہتر ہو سکتی ہے؟
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے اصول, اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے, امرہم شورا بینہم, کہ مسلمانوں کا نظام صاحب الرائے لوگوں کے مشورے پر نہیں ان کے مشورے پر مبنی ہوگا.
ان کے مشورے
جی قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں, اس میں یہ نہیں کہا گیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کا نظام فلاں فلاں طبقے کے مشورے پر ہوگا, فلاں خاندان کے مشورے پر ہوگا, علماء کے مشورے پر ہوگا, یہ نہیں کہا گیا. امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا. تو ہر آدمی جو مسلمان تھا اور اس ریاست کا شہری تھا اس میں رائے دیتا تھا اور اس کی رائے سنی جاتی تھی. میں اس کی دسیوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ پرنسپل ہے جو قرآن نے بیان کر دیا. جب ایک اصول کا آپ اطلاق کرتے ہیں تو آپ اصل میں موجود حالات میں کرتے ہیں. یعنی جمہوریت کے اصول کا اطلاق جب قبائلی نظام میں کیا جائے گا تو وہاں کی حقیقتوں کے لحاظ سے کیا جائے گا. آج کے زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کیا, ہندوستان جیسے ملک میں یا امریکہ جیسے بر اعظم میں آپ انتخابات کرا سکتے ہیں. جس زمانے میں مدینے کی خبر دمشق پہنچانے کے لیے ڈھائی مہینے کا سفر ہوتا تھا اس میں یہ ممکن نہیں تھا. تو اس وقت جو قبائلی نظم موجود تھا اسی کو استعمال کر کے اور یہ فرض کر کے کہ قبیلوں کے سردار اپنے عوام کا اعتماد رکھتے ہیں ان کے مشورے سے ایک نظم قائم کر دیا گیا. تو میرے نزدیک یہی قابل عمل صورت ہے. آج بھی آپ جمہوریت کے بارے میں پرنسپل بیان کریں گے وہ بلوچستان میں جب زمینی حقیقت بنے گا تو اور طرح بنے گا, پنجاب میں بنے گا تو اور طرح بنے گا.
ایک ایشو جو پاکستان کے اندر ہر سطح پہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اندر کرپشن کا رجحان ہے. بحثیت مجموعی ہم اب ایک کرپٹ قوم بن گئے ہیں, کہ اس کرپشن کے رجحان کی بنیاد کیا تھی, یہ کس وجہ سے پرموٹ ہوا اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
اگر آپ کا اشارہ مالی کرپشن, یعنی کرپشن کی تو 10,000 صورتیں ہو سکتی ہیں, وہ کن کن پہلوؤں سے موجود ہے. یعنی یہاں تو
پیسے کے استعمال کا وہ جو بات کر رہے تھے
مالی کرپشن, دیکھیے انسان کے اندر لالچ ہرس یہ چیزیں موجود ہیں. جب اس کے لیے فضا ہموار ہو جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ ہمارے یہاں سیاستدانوں نے بھی کیا ہے, ہماری بیوروکریسی نے بھی کیا ہے. یعنی ہر طبقے کی آپ کرپشن کی مثالیں جہاں چاہیں بیان کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو محض گمان نہیں ہے, واقعہ بن چکی ہوئی ہیں. تو کرپشن اس طریقے سے آپ کی پوری سوسائٹی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ہمارے ہاں اس پر بھی سیاست ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. جب آپ اس طرح کے کسی معاملے پر جو سماج کی سطح پر آ چکا ہو, جو نیچے اتر چکا ہو, جس میں عام آدمی سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی تک ملوث ہو, اس کا اس طریقے سے سیاست بازی کے طریقے سے حل نکالتے ہیں تو صرف انتقامی سیاست پیدا ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے سماجی سائنس کے اصولوں پر سوچنا چاہیے. آپ اپنے معاشرے کی تعمیر کیسے کرتے ہیں, آپ بحثیت مجموعی میڈیا کا کردار کیا متعین کرتے ہیں, آپ اپنی پارلیمنٹ کے بارے میں کیا اصلاحات کر سکتے ہیں, آپ انتخابی نظام میں کیا بہتری لا سکتے ہیں, آپ احتساب کے ادارے کیسے بنا سکتے ہیں, آپ اپنی عدلیہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو بحثیت مجموعی پوری سوسائٹی کا نظم ہے جو مل کر ایک تدریجی عمل کے نتیجے میں اس کو درست کر سکتا ہے.
آگے بہتری نظر آ رہی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس صورتحال میں؟ آپ نے
دیکھیے میں پر امید رہنے والے لوگوں میں سے ہوں, اس وجہ سے میں تین چیزوں کی بنیاد پر ہمیشہ پر امید رہتا ہوں. ایک تو جو میں اپنی قوم کو بہت اندر سے جانتا ہوں, میری پیدائش دیہات میں ہوئی ہے, میں جنگلوں میں رہا ہوں یہاں اس ملک میں, اور پھر میں نے اس کے شہر بھی دیکھے اور سب چیزیں دیکھی ہیں. مجھے اپنی قوم کے اندر جو اس کا پوٹینشیل ہے بڑا غیر معمولی معلوم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اگر میں پورے عالم اسلام کے ممالک کو سامنے رکھ کے دیکھوں, دیکھیے مغرب سے تو ہم مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, اس کے پیچھے تاریخ بھی ہے, ان قوموں کی تربیت بھی ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. ہم مسلمان تو اپنی زمینی پر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. میں پاکستان کو سب سے بہتر دیکھتا ہوں, یعنی پاکستان میں
اسلامی ممالک میں آپ سب سے بہتر
جتنے ممالک بھی ہیں جتنے ممالک ہیں ان میں اس پہلو سے یعنی یہاں آپ بات کر سکتے ہیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزانہ کالم لکھ سکتے ہیں میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں آپ دیکھیے مذہب جیسی چیز جو انتہائی جذباتی چیز ہے اس میں میں نے کم و بیش ریفارمیشن ریسٹرکشن کا پورا کام کر کے سامنے رکھ دیا اور بہرحال اس قوم کے اندر وہ کام کر رہا ہوں تو یہاں بہت مارتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ رد عمل بھی ہوتا ہے یہ درست ہے کہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی ریاست کی سطح پر بہت کم استبداد ہے اگرچہ اس کی مثالیں بھی اب سامنے آنے لگ گئی ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہے لیکن بہت کم جس طرح کی صورتحال بعض دوسری جگہوں پر ہے وہ نہیں ہے تیسری جو بہت بڑی چیز میں اپنی قوم میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ برا یا بھلا یہ کم و بیش مسلمہ بن گیا ہے کہ ہمیں جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یعنی رکاوٹ آئے گی توڑا جائے گا عدم استحکام ہوگا لیکن یہ کہ ہمیں جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے میرے نزدیک فصل نزاعات کے لیے جب آپ جمہوریت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو بہتری کی توقعات میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں
صحیح
تو اس لیے میں ان تین وجوہ سے بہت پر امید
جو آج کل جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا اب ایک رواج سا بن گیا ہے آپ نے بہت سارے اپنے کئی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم کسی چیز کے خلاف اگر احتجاج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک رواج بن گیا ہے کہ اب احتجاج کے بجائے دھرنا دیا جاتا ہے اور دھرنے میں جو ہے سڑک بلاک کر دی جاتی ہے اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جائز یا ناجائز جو بھی مطالبات ہیں انہیں ہر حال میں تسلیم کر لے تو یہ جو ایک رواج چل نکلا ہے جمہوری معاشرے میں خاص کر کے میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
اس کی کوئی گنجائش نہیں نہ دین میں نہ اخلاق میں نہ سیاسی روایات میں
احتجاج کرنا تو میرا حق ہے نا
آپ کا حق ہے لیکن آپ کو لوگوں کو آزار نہیں پہنچانا آپ کو لوگوں کو اذیت نہیں دینی آپ کوئی راستہ نہیں بند کر سکتے یعنی احتجاج مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے یا تو آپ ایک جلوس کی صورت میں گزر جائیے چلیے لوگ بھی چل رہے ہیں آپ بھی چلے گئے اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر کسی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں کسی کو اذیت نہ ہو
اگر کسی کو اذیت نہیں ہوگی تو حکومت کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہتی نا مسئلہ یہ
لیکن یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے حکومت کے کانوں پر جوں رینگنے کے لیے یہ اہتمام کرنا جائز نہیں ہے یعنی حکومت کو متوجہ کرنا پڑے گا اسی طرح سے جیسے شریف معاشروں میں کیا جاتا ہے مہذب معاشروں میں کیا جاتا ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے دین کی صریح ہدایات کے خلاف ہے کہ آپ راستہ بند کر دیں آپ لوگوں کو آزار پہنچائیں آپ لاؤڈ اسپیکر پر مکانوں کے پاس بیٹھ کے تقریریں کریں نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا اپنی بات کہنے کے لیے دنیا میں جو جمہوری ممالک ہیں ان میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے راستہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ریاستیں جب کمزور ہو جاتی ہیں اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اقدام کر سکے اس طرح کے مطالبات وہ اس وقت مانتی ہیں یہ آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں یعنی اس پیغمبر کی امت ہو کر جنہوں نے رستے کے اندر پڑے ہوئے کانٹے کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو اٹھا دو رستے کا یہ حق بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی لوگوں کے لیے زحمت نہیں ہونی چاہیے جب کسی موقع کے اوپر لشکر بھی جا رہا ہے اور اس نے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی ہے تو سختی کے ساتھ اس سے منع کیا تو راستوں کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں اگر آپ کا حق احتجاج کرنا ہے تو لوگوں کا حق اس پہ سے گزرنا ہے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے دیکھیے جمہوری اصولوں کے اوپر آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اپنی بات کہنے کا حق ہے اجتماعی طور پر بات کہنے کا حق ہے کوئی سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے آپ کو کوئی جلسہ کرنے کا حق ہے جلوس نکالنے کا حق ہے لیکن یہ تمام حقوق قاعدے اور قانون کے مطابق آپ کو ملیں گے جمہوریت انارکی کا نام نہیں ہے یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک گروہ یا ایک گروپ اٹھے اور وہ اٹھ کر راستے بند کر دے لوگوں کے لیے اذیت پیدا کر دے ریاست کی گردن کے اوپر بندوق رکھ دے نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہوگا ناجائز ہوگا اگر کوئی ریاست اس کو قبول کرتی ہے تو ایک ناجائز چیز کو قبول کرتی ہے ہر حال میں ان آداب کے اندر آپ کو احتجاج کرنا
ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ ظاہر ہے کہ متفرق سوالات اور جوابات کی نشست تھی تو اس میں تو بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv کسی اور پروگرام میں جہاں پر ہم متفرق سوالات کی نشست رکھیں گے ان میں آپ کے سوالات کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے